الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مدین چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی چند منتخب شدہ آیات اور ان کے حوالے سے تفسیری نکات پر گفتگو کرتے ہیں، اور مفتی صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے سلسلے میں مساجد کی آباد کاری اور مساجد کی ویرانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور اس ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت اسلامی مسجد کی آبادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. دعوت اسلامی دنیا میں جس جگہ بھی موجود ہے وہاں اس کا سب سے جو بڑا مشن ہے وہ مسجدوں کو بھرنا ہے، لوگوں کو مسجدوں کی طرف لے کر آنا ہے. پھر مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد کی آباد کاری جو ہے وہ مانوی بھی ہوتی ہے اور ظاہری بھی ہوتی ہے. مانوی جیسے دعوت اسلامی اجتماعات مساجد میں منعقد کرتی ہے، جمعرات کے جو اجتماع ہوتے ہیں وہ مساجد میں ہوتے ہیں. مانوی آباد کاری کی مثال دعوت اسلامی مدنی قافلے لے کر مساجد میں قیام کرتی ہے، پھر مدرسۃ المدینہ بالغان عموماً مساجد میں ہوتے ہیں، اجتماعات مساجد میں منعقد کیے جاتے ہیں، باقاعدہ ایک تحریک ہے جسے مسجد بھرو تحریک کہا جاتا ہے. تو جہاں مانوی آباد کاری کے لیے دعوت اسلامی کی کوششیں ہیں، وہیں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ سن کر کہ ظاہری آباد کاری جو کنسٹرکشن ہے، جو مساجد کی بلڈنگ ہے، اس میں بھی دعوت اسلامی اپنا کردار بڑے ہی بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے. خدام المساجد دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، اور اس کا جو بظاہر مطلب ہے، جو لغوی معنی ہے، وہ مسجدوں کے خادم. اور مراد کیا ہے؟ جہاں مسجد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مسجد تعمیر کرتی ہے. زمین کو خریدنا، پھر اس زمین پر مسجد کو بنانا، اور پھر اس مسجد کے انتظام کو صحیح طریقے سے چلانا، یہ ساری چیزیں مجلس خدام المساجد کی ذمہ داری ہیں. اور پھر آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ بڑی تیزی کے ساتھ مسجدیں بنانے کا یہ عمل جو ہے وہ جاری ہے. 2015 اور 2016 میری معلومات کے مطابق اس مجلس نے روزانہ کی بنیادوں پر 1 سے زائد مسجدیں جو ہیں وہ تعمیر کی ہیں، اور اگر سالانہ دیکھا جائے تو یہ 500 سے زیادہ کی تعداد بنتی ہے. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سب ممکن ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کے تعاون سے، جو اپنی زکوٰۃ، فطرات اور دیگر عطیات کی مد میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور دعوت اسلامی دین کے اس مشن کو آگے بڑھاتی رہتی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ مساجد کے حوالے سے ہی گفتگو کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب نے جب مسجد کی ویرانی کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو مساجد میں جانے سے روکتے ہیں، وہ لوگ بھی ایک طرح سے مسجد کی ویرانی کے ذمہ دار ہیں. اور اس حوالے سے ایک وعید بھی بیان کی گئی تھی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یعنی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جہاں مسجد کی ویرانی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، بربادی ہے، مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں ان کے لیے کیا فضیلت ہوگی؟ تو آئیے سب سے پہلے یہی سوال مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ لوگ جو دامے در میں سخنے مسجدوں کے ساتھ تعاون کر کے ان کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا فضیلت وارد ہوئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کی خدام المساجد کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ ساری مساجد صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی ہیں۔ جیسے آپ ساؤتھ افریقہ میں آپ نے وقت گزارا ہے تو وہاں کتنی مساجد ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی نے تعمیر کی، اسی طرح یو کے میں، اسی طرح امریکہ میں اور دیگر بہت سارے ممالک کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی نے مساجد تعمیر کی۔ اچھا، اب یہ کہ مسجدیں تعمیر کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مسجدیں تعمیر کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر کہلاتی ہیں۔ مسجد کیا جی؟ اللہ کا گھر۔ اور کسی کا گھر تعمیر کریں تو اسے خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو مسجدیں تعمیر کرنا بڑے ثواب کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی سنت اور ان کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا کہ مسجدیں تعمیر کرو، اور جنہوں نے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان فرمائے۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر بڑی ان کی عظمت و شان کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ تو بیت اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ مسجد، خانہ کعبہ جو ہے یہ اصل مسجد ہے، پھر اس کی سراؤنڈنگز ہیں جو مسجد حرام شریف کہلاتی ہے وہ ساری مسجد ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، کہ اللہ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اور پھر اس کے بعد مزید اس کی تاکید فرمائی کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور میرے گھر کو خوب پاک رکھو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو گویا مسجد کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی شریف تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفی سے حصہ لیا، یعنی اس کے پتھر اٹھانے میں، اس کے روڑے اٹھانے میں، اس میں جو لکڑی استعمال ہوئی وہ لکڑی اٹھانے میں، اس کے بنانے کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے خود آپ نے شرکت فرمائی، اور جو صحابہ کرام مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے باقاعدہ دعا فرما رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے تعمیر کرتے سرکار ان کے لیے دعا کرتے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ خیر تو آخرت کی خیر ہے، اے اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دے، کیونکہ وہ لگے ہوئے تھے مسجد کی تعمیر میں، تو نبی پاک علیہ السلام ان کو دعائیں دے رہے تھے۔ اسی طرح مسجد قباء شریف جب تعمیر ہوئی تو مسجد قباء کی تعمیر میں نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح شرکت فرمائی کہ آپ اس کے باقاعدہ پتھر اٹھاتے تھے، بھاری بھاری پتھر آپ اٹھاتے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح اٹھاتے کہ جیسے بہت زیادہ وزن جب اٹھائیں تو آدمی جھک جاتا ہے نا آگے کو، تو نبی پاک علیہ السلام ان پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے آگے کو جھکے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام حاضر ہوتے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ قربان، پتھر ہمیں عطا فرما دیں، تو نبی پاک علیہ السلام ان کی دلجوئی کے لیے عطا فرما دیتے، وہ لے کے جاتے تو سرکار دوسرا اٹھا کے پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تعمیر مسجد قباء میں، تعمیر مسجد نبوی میں بطور خاص بذات خود آپ نے حصہ لیا۔ اچھا، اسی طرح پھر مسجد تعمیر کرنا، اب اس میں اب جب نبی پاک علیہ السلام مسجد تعمیر فرما رہے تو اس میں انصار صحابہ کرام ہیں، اس میں مہاجر صحابہ کرام ہیں، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیگر اکابر صحابہ کرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد اسلام میں وہ اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی بھی بطور خاص اس پر توجہ فرماتے اور اس کی تعمیر کے اندر حصہ لیتے ہیں. اچھا پھر مسجد تعمیر کرنا بذات خود تو احادیث مبارکہ میں بلکہ ہمارے دین کا یہ باقاعدہ حکم ہے کہ ہر محلے میں ایک مسجد ہونا ضروری ہے, ایک مسجد لازمی طور پہ تعمیر کی جائے, جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں پر مسجد ہونی چاہیے. اور مسجد بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اس کے لیے جنت ہے اگرچہ وہ مسجد کبوتر کے گھونسلے کے برابر ہو, یعنی اگرچہ وہ چھوٹی سی ہو تب بھی اس کے لیے یہ بشارت ہے. تو اتنی چھوٹی مسجد ہوتی نہیں ہے, لیکن ایک سمجھانے کے لیے اور ایک مثال دینے کے لیے بیان فرمائی کہ جو اتنی سی بھی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے. تو مسجد کی تعمیر کے یہ فضائل.
ماشاءاللہ مدین چینل کے ناظرین, وہ کیسا منظر ہوگا جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود مسجد بنانے میں شریک ہیں, صحابہ کرام جو ہے وہ ستاروں کا جھرمٹ ہے جو اس چاند کے ارد گرد ہے, اور جوش و جذبہ ان کا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی تندہی کے ساتھ تمام وہ حضرات مصروف ہیں, اور حضور کا ان کے لیے دعا فرمانا کہ یا اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دے. تو آپ کی آنکھ اگر وہ تصور کر سکتی ہے تو کیجئے کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے جو اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے اور مسجد بنانے کے مقدس فریضے کو سر انجام دے رہے تھے. اچھا یہاں مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو شخص مسجد بناتا ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا اگرچہ وہ کبوتر کے گھونسلے کی جتنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, میرے ذہن میں تو آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ پوری مسجد بنا دیں, لیکن جو غریب ہوتے ہیں جو پوری مسجد نہیں بنا سکتے, وہ صرف ایک اینٹ کے پیسے دے سکتے ہیں, ایک دیوار کے پیسے دے سکتے ہیں, تھوڑے سے حصے کی کنسٹرکشن کے لیے پیسے دے سکتے ہیں, تو کیا یہ فضیلت ان کے لیے بھی ہوگی یا نہیں؟ تو آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں, ہم سب کیا فرماتے ہیں.
یہ جو حدیث مبارک ہے ترمذی شریف میں ہے, دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے, اس کی شرح میں علماء نے یہی فرمایا ہے کہ مسجد تعمیر کرنے والے کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بناتا ہے. یہ صرف اسی آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جو پوری کی پوری مسجد بنا دے, بلکہ مسجد کی تعمیر میں جس نے حصہ لیا, جیسے جگہ خریدنی ہے, مین تو اصل جگہ کا نام مسجد ہوتا ہے, تعمیرات تو اس اوپر ہوتی. تو اب ایک آدمی نے مثلا 10 لاکھ روپے کی جگہ ہے, ایک آدمی نے 9 لاکھ دیا, ایک نے 99,000 دیا, اور ایک نے 990 روپے دیے, اور ایک نے 10 روپے دیے.
سبحان اللہ,
یہ جو فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا, یہ فضیلت سب کے لیے.
اللہ اللہ,
یہ فضیلت
اللہ
سب کے
سبحان
لیے.
اللہ
سبحان اب
اللہ.
یہ ہے کہ جس کا حصہ جتنا زیادہ اس کے فضیلت اتنی زیادہ, تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ بہرحال جس کی جتنی زیادہ کوشش ہے اس کو ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے. لیکن جو نفس فضیلت ہے کہ اللہ کے لیے جو مسجد بنائے, خواہ چھوٹی ہو یا بڑی, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے, یہ سب کے لیے ہے, خواہ وہ پوری کی پوری مسجد تعمیر کرے یا وہ مسجد کی تعمیر میں تھوڑا حصہ لے, دونوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ فضیلت ہوگی.
سبحان اللہ, میرے وہ بھائی جو غریب ہیں اور پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو وہ دل چھوٹا نہ کریں. مفتی صاحب نے اس حدیث مبارکہ کی بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی کہ جس طرح بھی جتنا بھی حصہ ہو سکے اگر آپ ملاتے ہیں, آپ بھی اس نفس فضیلت کے مستحق ہیں کہ آپ کے لیے بھی جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر بنائے گا.
جاریہ کی جو صورتیں ہوتی ہیں یہ اسی طرح بڑی شاندار ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے اور یا اسے ہمیشہ ثواب ملتا رہتا ہے یا بڑے عرصے تک ثواب ملتا رہتا ہے. جیسے مثلا مسجد کے اندر یہ فین لگانا ہے, پنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک آدمی نے اگر فین خرید کر مسجد میں لگوا دیا, اب وہ فین 10 سال بھی چل سکتا ہے, وہ 20 سال بھی چل سکتا ہے. اب وہ جب تک چلتا رہے گا تو اس کے نیچے جو بھی نماز پڑھے گا 1 یا 10 آدمی, ان سب کا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا. اچھا اسی طرح مسجد کے اندر وضو کے لیے پانی کی موٹر کی ضرورت ہے, اب پانی کی موٹر لگا دی, اب یہ 10 سال چلتی رہے گی, 10 سال تک جو لوگ اسے وضو کریں گے ان سب کا ثواب اس لگانے والے کو ملتا رہے گا, اور اس وضو سے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان سب کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. اسی طرح کسی نے وضو خانہ بنا دیا, تو جب تک وضو خانہ باقی ہے لوگ وضو کر رہے ہیں, بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو جو صدقہ جاریہ کی صورتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح تلاش کرتے رہنا چاہیے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بھی ہے, ان کا بڑا ذوق ہوتا ہے. بعض اوقات وہ پوچھتے بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ جی ہمارے والد صاحب فوت ہو گئی, ہماری والدہ فوت ہو گئی, تو کوئی وہ بتائیں کہ لمبے عرصے تک ثواب ملتا رہے. اب ہر جگہ تو مسجد نہیں بن رہی ہوتی کہ ان کو بولے جی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیں, تو ان کو پھر اسی طرح کی پانی کی موٹر ہے وہ مسجد میں لگا دیں, یا مسجد کے اندر فین لگوا دیں, یا مسجد کے اندر کارپیٹ بچھا دیں جس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی. تو ایسی فیسلٹی اور ایسا صدقہ کہ جو مستقل بنیادوں پر جاری رہے گا, جب تک وہ جاری رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ہو سکے تو ایسے کام تلاش کر کے جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اسی سے اب صدقہ جاریہ کی بات ہے تو ایک اور صورت ہے, جیسے علم دین حاصل کرتے ہیں لوگ, طلبا علم دین حاصل کرتے ہیں, علم دین اگر کسی کو سکھا دیا تو جب تک اس کا علم باقی اور اس علم سے آگے نفع پہنچ رہا ہے سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے.
سبحان اللہ.
اچھا اب ہر آدمی سکھا نہیں سکتا, ہر آدمی عالم نہیں ہے کہ دوسرے کو علم سکھا سکے, یا ہر آدمی کو اتنی معلومات نہیں کہ دوسرے تک پہنچا سکے. تو اب اگر وہ کسی طالب علم کے لیے علم دین حاصل کرنے میں سہولت کا ذریعہ بنتا ہے کہ ایک طالب علم کا مثلا خرچہ اٹھا دیا کہ جناب یہ 8 سال پڑھے گا, 8 سال کے اندر اس نے اس کے جو بھی اخراجات بنتے ہیں وہ میں ادا کروں گا, جو اس کو کتابیں چاہیے, اگر اسے لباس چاہیے, اسے جو ضروریات ہے میں اسے مہیا کروں گا, تو وہ اتنی بڑی کوئی مقدار نہیں بنتی. لیکن ایک طالب علم کہ جو کسی ایک کے اخراجات کی وجہ سے عالم دین بنا اور اس کی تعلیم میں رکاوٹ نہ آئی, اب اس سے ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ فیض اٹھائیں, ہو سکتا ہے یہ مصنف بنے تو ہزاروں کتابیں لکھے, ہو سکتا ہے کہ یہ دین کے کسی اور شعبے کے اندر جائے, یہ ایک ٹیچر بن جائے, یہ استاد بن جائے, اس کے ہزاروں شاگرد ہوں, آگے ان کے شاگرد, آگے ان کے شاگرد. تو نہ جانے ثواب کا کتنا بڑا ایک باب ہے جو کھل جاتا ہے اور کتنے عرصے تک کے لیے کھلا رہتا ہے. تو اس طرح جو ثواب جاریہ کے کام ہوں, مسجد کا ہے, مدرسے کا ہے, علم دین کی کتابیں دوسروں کو پہنچانے کا ہے, جیسے یہ تقسیم رسائل ہے کہ کتب کی تقسیم ہے, تو اگر یہ کتابیں تقسیم کرتے تو جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یوں ثواب کے جتنے کام ہیں ان کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے. یعنی ثواب کی ہرس ہو تو آدمی بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں, جیسے پیسوں کی ہرس ہوتی ہے تو آدمی کو 50 کام سوچ جاتے ہیں نا کہ اچھا صبح میں یہ نوکری کرنے کو تو شام میں ادھر چلا جاؤں گا, پارٹ ٹائم میں یہ جاب کروں گا, اوور ٹائم وہاں پر لگا دوں گا. تو آدمی جب ہرس ہوتی ہے, اگر مال کی بھی ہرس نہ ہو تو آدمی نوکری بھی دوسری کوئی نہ کرے. مال کی ہرس نہ ہو تو آدمی بولے میرا پیٹ ویسے ہی بھرا ہوا ہے ایک نوکری کر کے, تو مجھے کیا ضرورت ہے دوسری کرنے کی. لیکن ہرس ہوگی, طلب ہوگی, تو آدمی دوسرے کے لیے کوشش کرے گا. یہی معاملہ ثواب کا ہے. ثواب میں پتا ہے کہ یہ عمل ثواب کا ہے, یہ لمبے عرصے تک ثواب ملتا رہے گا, لہذا یہ کرے گا. اس میں بڑے لمبے عرصے تک ثواب ہے تو یہ کرتا رہے گا. تو ثواب کے حوالے سے یہ ہرس ہونی چاہیے تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ ابواب بر ہیں, ابواب خیر ہیں, آدمی ان میں داخل ہو سکے.
مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں اور ہمیں اتنی سجیشنز, اتنی تجاویز دے دی ہیں ثواب کمانے کے لیے, اور صدقہ جاریہ کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کو ہمیشہ کے لیے نیکیوں سے بھرنے کے لیے, کہ میں ان باتوں کو سمیٹ نہیں سکتا. مسجد بنائیں, مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ملک بھی, بیرون ملک میں بھی دعوت اسلامی کی خدام المساجد یہ مجلس کام کر رہی ہے, مسجدیں تعمیر کر رہی ہیں. تو آپ دنیا کے جس کسی خطے میں ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے. ہماری ویب سائٹ پر ڈونیشن کا جو ہے وہ لنک موجود ہے, آپ وہاں جائیں اور وہ اپنی مطلوبہ معلومات فراہم کر کے دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کر دیجئے. آپ مدرسہ بنا دیجئے, آپ جامعہ بنا دیجئے. مفتی صاحب نے جیسے فرمایا آپ طالب علم کے لیے کتابیں جو ہیں وہ آرگنائز کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا ذہن بنائیے, پھر دیکھیے کہ آپ کس طرح سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اور اس میں میٹھے سائیں بھائیو, نیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے. جب یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ آیت ہے 115 سورہ بقرہ ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ترجمہ, اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے, تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے, بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے وہ قبلہ کے متعلق ہے, اور اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرف منہ کر کے تم نماز پڑھو تمہاری نماز ہوگی اور تم وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے. تو یہاں پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے اور اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟
اس آیت مبارکہ پر عام طور پہ ایک اشکال یعنی ایک سوال جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے کہ ہمیں تو حکم ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا, نماز کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مشرق و مغرب جدھر چاہے منہ کر لیں. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے تو یہی ہے کہ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ, مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے تو جدھر تو منہ کر لو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے. تو اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ مشرق مغرب کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ہو جائے گی, رحمت الہی ہر طرف ہے. تو لہذا یہ جو ڈائریکشن آف قبلہ ہے تو اس کو جو متعین کیا گیا پھر یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے متعدد مفہوم بیان کیے گئے, بہت سارے مفہوم بیان کیے گئے, چار ان کے اندر بڑے واضح سے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے لہذا جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لو. یعنی یہاں نماز کی بات نہیں کہ جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لو نماز ہو جائے گی, یہ آیت ہے دعا کے بارے میں.
ٹھیک,
کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے تو دعا مانگتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا کوئی ضروری نہیں, خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے. ایک ادب ہے کہ دعا کرتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو, ایک ادب کا تقاضا ہے, لیکن دعا میں اس کی کوئی تعین نہیں. آدمی کا منہ مشرق کی طرف ہے, آدمی کا منہ مغرب کی طرف ہے, آدمی اپنے بستر پہ لیٹا ہے منہ اس کا آسمان کی طرف ہے, آدمی کسی ایسی ظلم اور زیادتی کا شکار ہے کہ جناب اسے الٹا لٹا کے اس کی گردن کے اوپر بھی کسی نے پاؤں رکھا ہوا ہے, جس حالت میں بھی وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے.
سبحان اللہ.
تو
سبحان
یہ آیت مبارکہ دعا کے حوالے سے ایک. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا حکم دیا گیا, اس پر لوگوں نے اعتراض کیا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی جی, کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی, کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی, کیونکہ قبلہ جو ہے یہ دو مرتبہ تبدیل ہوا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک قول تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کی اس سمت میں کھڑے ہوتے جدھر سے خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جائے اور آگے بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے, اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ گئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا اللہ کا حکم, یعنی اب قبلہ تبدیل ہو گیا اس اعتبار سے اس دوسرے قول کے. پھر تیسری مرتبہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا, تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا جی, کبھی ادھر شروع کر دیتے, کبھی ادھر نماز, کبھی ادھر نماز. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ المشرق والمغرب,
سبحان اللہ,
کہ یہ جو ڈائریکشنز ہیں ان کی اپنی کیا حیثیت ہے.
ٹھیک,
مشرق ہے یا مغرب ہے, شمال ہے یا جنوب ہے, یہ ان کی اپنی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تو سب اللہ کی ہیں اور یہ اللہ کا اختیار ہے اور اس کی قدرت ہے کہ وہ جدھر چاہے وہ اسے قبلہ بنا دے. تو لہذا چاہے تو وہ مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دے, چاہے وہ مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دے. جب تم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تب بھی ادھر اس جہت کو تھوڑی خدا مانتے تھے, جب ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس جہت کو تھوڑی خدا مانتے تھے, اللہ تعالیٰ ہی خدا تھا, خواہ منہ ادھر تھا یا ادھر تھا. تو یہ تو جہتیں تھیں جو اللہ نے اپنے اختیار سے متعین فرما دی تھی, لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جناب کبھی ادھر منہ کر لیتے کبھی ادھر منہ کر لیتے. اصل تو حکم الہی کی پیروی ہے, تو حکم الہی جدھر کا ہو جائے گا ادھر منہ کر لیں گے. تو یہ اس سینیریو کے اندر ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے پر جو اعتراض ہے یہ اعتراض درست نہیں, یہ اس کا دوسرا معنی. تیسرا یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اصل میں نازل ہوئی تھی ایک خاص موقع پر, وہ موقع یہ تھا کہ صحابہ کرام سفر کر رہے تھے, دوران سفر رات کا وقت ہوا اور قبلے کی سمت کا پتہ نہیں تھا, جیسے سفر کے اندر ہر جگہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ مسجد نہیں ہوتی, خاص طور پہ اس زمانے کے اندر. آج کل یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی جگہ جائیں تو ہمیں جا کے سمجھ نہیں آتی کہ قبلے کی ڈائریکشن کس طرف ہے. تو صحابہ کرام نے سفر کیا تو اب وہاں کسی کو سمت قبلہ کا پتہ نہیں تھا, جیسے کسی جنگل میں تھے صحرا میں تھے. اس پر کسی نے کہا جی ادھر ہوگا, تو جس کا ادھر ذہن بنا اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ. کسی نے اپنا اندازہ لگایا کہ نہیں یار ادھر سے نہیں, ہم یوں کر کے مڑتے آئے تھے تو یہ کر کے بنتی ہے جہت, اس نے ادھر منہ کر کے نماز, کس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی. اگلے دن جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آیا، تو اب ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ جب سب نے ادھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تو حقیقتاً تو خانہ کعبہ کی طرف ایک ہی کا منہ تھا، بقیہ سب کے دوسری طرف تھے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ، مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی سمت تمہیں معلوم نہ ہو اور معلوم ہونے کا ذریعہ بھی نہ ہو، اس وقت تحری کرو یعنی سوچو، اور جدھر تمہاری سوچ کا رجحان ہو، غالب گمان ہو، اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو تو تمہاری نماز ہو جائے گی. تو یہ آیت مبارکہ خاص اس صورت میں ہے کہ جب قبلے کی سمت معلوم نہ ہو اور اس وقت پھر تحری کر کے آدمی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے. چوتھا معنی اس کا علماء نے یہ بیان فرمایا ہے، وہ فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ہے جب کوئی آدمی حالت سفر میں ہو، شہر سے باہر ہو اور سواری پر سوار ہو اور نفل پڑھنے ہو اس نے.
ٹھیک،
تو جیسے حالت سفر میں آدمی جیسے اگر کوئی گھوڑے پہ جا رہا مثلا، تو اب درمیان میں اس کی سواری جس طرف کو منہ کر کے جا رہی ہے، نفل وہ اسی طرف کو منہ کر کے پڑے گا. مثال کے طور پہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر میں فرض ہمیں اتر کے ہی پڑھنے پڑیں گے، واجب اور سنت فجر ہمیں گاڑی سے اتر کے ہی پڑھنی پڑیں گی، یا گاڑی کھڑی ہو بالکل ساکت ہو اور پھر ہم اس کے اوپر جہت قبلہ کی طرح منہ کر کے پڑھیں. لیکن نفل میں یہ حکم نہیں، نفل میں اس کی اجازت ہے کہ گاڑی جس طرف جا رہی ہے، کار ہے، بس ہے، جس طرف جا رہی ہے آدمی ادھر کو ہی منہ کر کے نماز پڑھے، حالانکہ گاڑی کبھی ادھر کو مڑے گی، کبھی ادھر کو مڑے گی، کبھی ادھر کو مڑے گی. تو یہ آیت مبارکہ ہے نفل کے بارے میں، حالت سفر میں، سواری کے اوپر. تو اس اعتبار سے اس کا یہاں پر آیت مبارکہ میں فرمائے گی، تو اس کے اوپر یہ سوال نہیں بنے گا کہ خانہ کعبہ کی پھر تعین کہاں رہی، جب یہ اجازت دے دی گئی کہ جدھر چاہو منہ کر لو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے تحری کے بارے میں فرمایا، بہت سے اسلامی بھائی سفر پر نکلتے ہیں، دوران سفر انہیں سمت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے عبادت کے معاملے میں کیسی کیسی سہولتیں فراہم کی ہیں. دوران سفر اگر آپ قبلے کی سمت نہیں جانتے تو آپ کے لیے تحری کا آپشن ہے. آپ غور کیجئے اور جس طرف آپ کا دل جمے آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیجئے. آپ کا یہ نماز پڑھنا گویا کہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ قبلہ رخ نماز پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہوگی اور ویلڈ ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آیت کا نمبر ہے 121 اور آیت کریمہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. ترجمہ: وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. مصحف، اس آیت کریمہ کے حوالے سے دو باتیں، کہ اس میں کتاب سے کیا مراد ہے، اور یہ جو تلاوت کا حق کہا گیا تو اس سے کیا مراد ہے؟
یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہاں تو کتاب سے مراد ہے تورات شریف، کیونکہ یہ سیاق و سباق چل رہا ہے یہودیوں کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے بیان ہوا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوت، وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، تو وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں اس سے مراد وہی لوگ کہ جنہیں تورات عطا کی گئی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، یعنی جو اس میں حکم دیا گیا ہے اسے مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو اب مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ یہاں بطور خاص اس سے مراد یہ ہے کہ تورات شریف کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو بھی نبی بھیجے گا اس پر ایمان لانا ہے، اور بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ پر ایمان لانا ہے. تو اب جو لوگ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے تو انہوں نے اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا، تو یہ بطور خاص ویسے ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور جو نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانے گا تو وہ من یکفر بہ فاولائک ہم الخاسرون ان کے اندر داخل ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ ویسے تو یہاں پر حق تلاوت یعنی تلاوت کا حق اس کے حقوق ادا کرنا تورات کے حوالے سے ہے, لیکن تلاوت کے جو حقوق ہیں وہ مطلق اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہے. جیسے ہماری کتاب قرآن پاک ہے تو قرآن پاک کے حقوق بھی ہیں, قرآن پاک کے آداب بھی ہیں. قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پاک کا جیسے ایک حق ہے اس پر ایمان رکھا جائے, حق ہے کہ اسے محبت کی جائے, قرآن کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے, قرآن کا حق ہے کہ اسے صحیح پڑھنا سیکھا جائے, قرآن کا حق ہے کہ اسے صحیح پڑھنا سیکھ کر اس کی تلاوت بھی کی جائے, اسے سمجھا بھی جائے, اس پر عمل بھی کیا جائے, اسے دوسروں تک پہنچایا بھی جائے. تو یہ ایک پوری لسٹ بن جاتی ہے قرآن پاک کے حقوق کی, جو ایمان سے شروع ہوتی ہے اور دوسروں تک پہنچانے پر جا کے ختم ہوتی ہے. یہ حقوق ہیں. اسی طرح قرآن پاک کے آداب بھی ہیں. قرآن پاک کے آداب کے اندر کچھ وہ آداب ہیں کہ جو شرعاً ضروری ہیں, جیسے قرآن پاک کو چھونا ہے تو وضو ہونا ضروری ہے, اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تو حالت طہارت یعنی پاک ہونا ضروری ہے. اچھا, اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اپنے دل و دماغ کو قرآن پاک کی طرف متوجہ کر کے تلاوت کی جائے, جتنی زیادہ خوش الحانی کے ساتھ یعنی اچھی آواز کے اندر تلاوت کی جا سکتی ہے اتنی اچھی آواز کے اندر تلاوت کی جائے. قرآن پاک کی روحانیت اور نورانیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کی جائے کہ آیات رحمت آئیں تو آدمی کھل اٹھے, آیات عذاب آئیں تو آدمی خوف زدہ ہو جائے اور اس کے چہرے سے ظاہر ہو کہ اس کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہے. پھر تلاوت قرآن کے آداب میں سے ہے کہ خود قرآن کی عظمت کو اپنے پیش نظر رکھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جیسے بزرگان دین کے بارے میں ملتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جب کرنے لگتے تو پہلے کہتے کہ ھذا کلام اللہ, ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام. قرآن پاک کو بوسہ دیتے, اس کے بعد قرآن پاک کو کھول کے پڑھتے. قرآن پاک کو پڑھتے تو گریہ تاری ہوتا, قرآن پاک کو پڑھتے تو روتے. تو یہ قرآن پاک کی عظمت کے احساس کے ساتھ. اچھا, اسی طرح اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھا جائے, کہ اللہ کا کلام ہے جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں. تو یوں قرآن پاک کے حقوق بھی ہیں اور ان کے آداب بھی ہیں, تو حقوق کی بھی رعایت کی جائے اور قرآن پاک کے آداب کی بھی رعایت کی جائے.
سبحان اللہ, قرآن پاک کے حقوق کی بھی رعایت کی جائے اور آداب کی بھی رعایت کی جائے. اور یقین مانیے جو قرآن کریم کے حقوق اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہی صحیح طریقے سے قرآن کے نور سے فیض یاب ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علاج تجویز فرمائے ہیں, ان میں سے ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا. لیکن یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ قرآن اگر فہم کے ساتھ تلاوت کیا جائے یعنی سمجھ کر تلاوت کیا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو سمجھ کر نہیں تلاوت کرتے تو انہیں بھی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا مصعب, آپ نے حقوق کی بات کی, اس میں فہم قرآن, قرآن کو سمجھ کر تلاوت کرنے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا. تو اب وہ جو فہم قرآن کا ذوق رکھتے ہیں, وہ قرآن سمجھ سکتے ہیں, ان کے لیے تو فضیلت ہے, لیکن وہ لوگ جو قرآن سمجھ نہیں سکتے کسی بھی وجہ سے, تو کیا ان کے لیے فضیلتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے ثواب نہیں ہوگا؟ بعض اوقات لوگ صرف اسی وجہ سے کہ وہ قرآن سمجھ نہیں سکتے قرآن کی تلاوت کرنا ہی معاذ اللہ ترک کر دیتے ہیں.
دیکھیں, فہم قرآن یہ حقوق قرآن میں سے, اور یہ قرآن پاک کا حق بھی سب پر ہے.
سبحان اللہ,
قرآن پاک کا حق بھی سب پر ہے. قرآن پاک کے حق میں یہ نہیں ہے کہ صرف اہل علم تو سمجھیں, عوام نہ سمجھیں. کیونکہ قرآن پاک صرف علماء کے لیے نہیں, عوام کے لیے بھی.
بے شک
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ, قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, اور یہاں پرہیزگاروں میں حقیقتاً سارے ہی مسلمان داخل ہیں. کہ قرآن پاک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, خواہ وہ ڈر کسی بھی درجے کے اندر ہے, تو ایمان جو ہے وہ بھی تو تقوی کا ایک درجہ ہے, ایک مرتبہ ہے. تو لہذا قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فہم قرآن کے حوالے سے جیسے ہم نے بیان کیا کہ قرآن پاک کے حقوق میں سے قرآن پاک کا سمجھنا بھی ہے، اور یہ حق صرف علماء پر نہیں ہے، یہ مسلمانوں پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقیوں کا ایک درجہ وہ ہے جس میں ہر مسلمان داخل ہے، کہ ایمان جو تقوی کا ایک سب سے پہلا درجہ ہے وہ بہرحال ہر مسلمان کو حاصل ہے. اچھا اسی طرح اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اب یہ جو انداز بیان ہوتا ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب اس انداز کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے تو اس میں سارے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ ہے تم میں کوئی جو قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ تو جب یہ ترغیب سب کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کے قرآن سب کے لیے ہے. اب آگے یہ ہے کہ کچھ اعتبار سے یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے اور کچھ اعتبار سے یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے. قرآن پاک کا فہم فرض کفایہ بھی ہے، لہذا اگر علماء کی ایک تعداد نے قرآن پاک کو سمجھ لیا تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، لیکن اس کا مرغوب فی ہونا، اس کا پسندیدہ ہونا، اس کا مستحب ہونا سب کے لیے، اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس میں لگاتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے اندر لگیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو نہیں سمجھتے اور اب عمر کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے، کیا ان کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس سے پہلے میں ایک اور چیز عرض کروں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب قرآن پاک کو سمجھنے کے دو ہی طریقے تھے، یا تو آدمی کو پڑھنا آتا ہو اور وہ کتابیں پڑھے، یا آدمی علماء کے پاس جائے اور جا کر سیکھے، یہ دو طریقے. لیکن آج کے زمانے میں فہم قرآن کے دیگر بہت سے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ اصل تو فہم قرآن کے اعتبار سے اصل اس کا موضوع فہم قرآن ہے. تو اب اس میں جو یہ سلسلہ دیکھتا ہے وہ قرآن پاک کی آیت کو سنتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اور اس کے اوپر جو مزید تفصیلی چیزیں ہیں ان کا وہ علم حاصل کرتا ہے. یا اسی طرح مدنی چینل کا سلسلہ فیضان قرآن، فیضان قرآن کیا ہے؟ اصل تو وہ تفہیم قرآن ہے، قرآن پاک سمجھانے کی صورت ہے. تو اب چونکہ یہ ذرائع بھی موجود ہیں کہ جن کے ذریعے بڑی آسانی سے قرآن پاک کو سمجھا جا سکتا ہے، یا دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر جیسے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہے کہ قرآن پاک کی 3 آیتیں بما ترجمہ اور تفسیر کے روزانہ پڑھی جائیں یا سنی جائیں. اب جو مدنی حلقے لگتے ہیں جس میں اگر 10 آدمیوں کو پڑھنا نہیں آتا، ایک کو پڑھنا آتا ہے، تو جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، دوسرے سن رہے. اب خواہ وہ خزائن العرفان سے پڑھا جاتا ہے یا تفسیر صراط الجنان سے پڑھا جاتا ہے، تو اب ان کے لیے فہم قرآن اس ذریعے سے حاصل کرنا آسان ہے کہ کسی نہ کسی درجے کے اندر کسی نہ کسی حد تک قرآن پاک کی ایک مقدار کا فہم تو ان کو حاصل ہو رہا ہے. تو لہذا ایک تو ایکسکیوز تھا، ایک جو عذر تھا لوگوں کے لیے کہ بھئی فہم قرآن کے لیے یا تو ہمیں پڑھنا آنا چاہیے یا ہم علماء کے پاس ہیں، اب یا تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا یا علماء ہیں نہیں، یا ہیں تو ہم ان کے پاس جا نہیں سکتے. تو اب اس کے دوسرے ذرائع موجود ہیں کہ مدنی چینل تو گھر بیٹھے آپ کو قرآن پاک سکھا رہا ہے، تو لہٰذا اس ذریعے سے فہم قرآن حاصل کرے کہ جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہو، ایسی نہیں ہے کہ اسے اوائڈ کیا جائے. بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پوری سورہ بقرہ پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے.
سبحان اللہ.
تو اب ایک آدمی نے صرف سورہ البقرہ کی پہلی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مثلا، یہ جو اجزاء ہیں ان کو سمجھ کے پڑھ لیا، یہ پوری سورہ بقرہ پڑھنے سے افضل ہے. تو اس سے بڑھ کر کیا ثواب ہوگا؟ اتنا عظیم ثواب ہے تو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا اب یہ کہ جسے فہم نہیں ہے اور وہ ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جیسے ہماری اکثریت ہے کہ قرآن پاک جب تلاوت کر رہے تو ان کے لفظ کا ترجمہ نہیں آتا لیکن پڑھ رہے، کیا ان کو بھی ثواب ملے گا یا نہیں؟ کیا ان کو فضیلت ملے گی یا نہیں؟ تو قرآن پاک کا معاملہ ایسا نہیں کہ جس کا ثواب اس کے فہم پر موقوف ہو، ایسا نہیں. بعض لوگ فہم قرآن پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ معاذ اللہ محض تلاوت قرآن کو ایک قسم کا محض دماغی رٹا یا دماغی مشق اور یا معاذ اللہ اسے ایک جو ہے نا وہ بے مقصد اور بے ثواب کا وہ کام سمجھتے ہیں. یہ تصور انتہائی غلط ہے, یہ تصور انتہائی غلط ہے. بزرگان دین نے ترغیب کے لیے, فہم قرآن کی ترغیب کے لیے مثالیں ضرور ایسی بیان فرمائی ہیں کہ ایک بادشاہ کا خط آئے اور کوئی اس خط کو دہراتا تو رہے لیکن جو اس میں لکھا ہو اسے نہ سمجھے نہ اس پہ عمل کرے تو گویا اس نے اس خط کا حق ہی ادا نہیں کیا. بزرگان دین کی جو ایسی مثالیں ہیں وہ ایک ترغیب دینے کے لیے ہیں, وہ ایک سمجھانے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایز اٹ از وہی والا حکم اس کی بندے کے اوپر لگ جائے گا کہ کسی کا خط پڑا اور بس پڑھتا ہی رہا, نہ اسے سمجھا نہ اس پر عمل کیا تو لہذا بادشاہ ناراض ہو جائے گا کہ میرا خط آیا تھا تو نے عمل ہی نہیں کیا. قرآن پاک کا معاملہ ایسا نہیں. قرآن پاک میں جو فہم حاصل کرتا ہے عمل کرتا ہے یقیناً اس کا مرتبہ بلند ہے, لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی محض تلاوت جو بغیر فہم کے ہے بغیر سمجھ کے ہے وہ بھی باعث ثواب ہے, وہ بھی باعث ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا جو ایک حرف تلاوت کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملے گی, اور میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف. اب یہاں پر دو باتیں, پہلی بات نبی پاک علیہ السلام نے جو ثواب بیان کیا یہ ثواب تلاوت پر بیان کیا ہے, فہم پر بیان نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ جو تین الفاظ تین حروف کو سمجھ لے اسے 30 نیکیاں, جو ایک حرف کو سمجھ لے اسے 10 نیکیاں. فرمایا جو ایک حرف پڑھ لے تلاوت کر لے اسے 10 نیکیاں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ الف لام میم کی سمجھ ہے کسے, جس کے اوپر ثواب بیان کیا الف لام میم پر 10 10 10 30 نیکیاں ہیں, تو الف لام میم کی سمجھ کسے؟ تو اگر ہر ثواب فہم پر موقوف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم پڑھنے کا ثواب تو کسی کو بھی نہیں ملے گا نا, کیونکہ اس کا فہم تو بہرحال جو ہے وہ خواص الخواص کو ہی ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثواب سے نکل جانا چاہیے, حالانکہ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے بطور خاص بیان فرمایا,
سبحان اللہ,
اس کو بطور خاص بیان فرمایا کہ اس پر 10 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ 10 10 نیکیاں اس پر جو مل رہی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بغیر فہم کے تو ہیں. تو جیسے اس پر 10 10 نیکیاں بغیر فہم کے, اسی طرح بقیہ قرآن پڑھیں گے اس پر بھی بغیر فہم کے ثواب ملے گا. پھر اسی طرح ایک واقعہ بڑا خوبصورت کتابوں میں لکھا ہوا, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا خواب میں,
سبحان اللہ,
تو عرض کی کہ اے اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کلام پڑھنا, یعنی تلاوت قرآن, قرآن پڑھنا میرے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. عرض کی یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا دونوں طرح,
سبحان اللہ,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں طرح, سمجھ کے پڑھو بغیر سمجھ کے پڑھو, دونوں صورتوں میں تلاوت قرآن سے خدا کا قرب ملتا ہے. اور قرآن واقعی ایسی چیز ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کا تعلق فہم کے ساتھ ہے, لیکن اس کی تمام تر فضیلتوں کا تعلق فہم کے ساتھ نہیں ہے. قرآن پاک کو جو بنظر محبت دیکھتا ہے اسے بھی ثواب ہے,
سبحان اللہ,
جو چھوتا ہے اسے بھی ثواب ہے. تو قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے, اسے چھونا عبادت ہے, دیکھنے پر ثواب چھونے پر ثواب ہے. تو دیکھنے میں کون سا فہم ہوتا ہے, چھونے میں کون سا فہم ہوتا ہے؟ تو لہذا قرآن پاک کو جو بھی محبت سے پڑھتے ہیں اگر نہیں بھی سمجھ تو یہ نہ ہو کہ فہم کی باتیں سن کے وہ جو ہے وہ تلاوت سے جاتے رہے, تلاوت کو جاری رکھنا چاہیے. ہاں صحیح تلاوت کی بھارت ضرور کوشش کرنی چاہیے, نہ ہو کہ تلاوت کرنے نہیں آتی اور غلط پڑھے جا رہے ہیں تو اس میں پھر گناہ کا اندیشہ زیادہ ہے.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, قرآن کی صحیح تلاوت کی ضرورت ہے اور قرآن کے فہم کی بھی ضرورت ہے. صحیح تلاوت کے لیے دعوت اسلامی نے ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان دیا ہے. اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, آپ جو ہے وہ اب صبح کے وقت میں آپ اب جو ہے وہ باقاعدہ وقت نہیں دے سکتے, تو اپنے قریبی مدرسۃ المدینہ بالغان کو ڈھونڈیے جہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ قرآن پڑھاتے ہیں اور فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں. رہ گئی فہم قرآن کی بات, تو دعوت اسلامی نے فہم قرآن, قرآن کو سمجھنے کے بہت سے آسان ذریعے ہمارے لیے مہیا کر دیے ہیں. تفسیر صراط الجنان آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ اس دور کی تفاسیر میں سے شاید بلا مبالغہ سب سے آسان تفسیر ہے, جسے سمجھنا عالم کے لیے تو آسان ہے ہی, لیکن ایک عام اسلامی بھائی وہ بھی اسے بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور قرآن کے مضامین کو سمجھ کر انشاءاللہ پھر اس میں ان مضامین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو دل چھوٹا نہ کریں. رکن شورا حاجی ابو مدنی عبد الحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی آواز میں قرآن کریم کی چند مخصوص صورتوں کا ترجمہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ تفسیر بھی موجود. آپ وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت سے بھی محظوظ ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے اور اس کے ساتھ تفسیر کو بھی سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن